العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شب معراج، ہمارے پیارے نبی معراج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا جہاں ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز بھی سنی، فرمایا اے جبریل، یہ ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کیا ہے؟ یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کی، یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے اے میرے رب عز و جل، مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، اور ان کو جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوئیں، ریشم قریب اور کم خواب کے عمدہ کپڑے اور بے مثال چیزیں، موتی، مونگے، سونا، چاندی اور آفتابے یعنی ڈھکنے دار اور دستے لگے ہوئے لوٹے، نیز پھل، شہد، پاکیزہ شراب اور دودھ بہت زیادہ ہے، لہذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا کہ ہر مسلمان، مومن مرد و عورت، اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہے، اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے یعنی صدقات واجبہ نافلہ ادا کرے میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے میں اسے کفایت کروں گا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مومنون میں مذکور کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی تو جنت بولی کہ میں راضی ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جنت نے اپنے اندر پائی جانے والی دلکش اور عمدہ نعمتیں ذکر کی، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے خوش نصیبوں کو میرے اندر بھیج دے۔ اس پر رب تعالی عز و جل نے جنت کو اس کے مکینوں یعنی جو اس میں داخل ہوں گے، اہل ایمان مرد عورت کے بارے میں بتانے کے بعد کامیاب مومنین کی صفات بیان کی۔ کامیاب لوگ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ آئیے سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 1 سے 11، اس میں جنت کی میراث پانے والے خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ان صفات سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، ہم بھی نیک بن جائیں، جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہنے کا رب تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں اس زمن میں انشاءاللہ آج عرض کرنے کی نیت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قرض کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیگر اچھی اچھی نیتوں سے حسب استطاعت قرض دے کر اس کی مدد کریں اور ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کریں۔ اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ قرض لینا کس کو ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی روایت کبھی بیان ہوئی نا تو فوراً ہمیں دیکھا ہے کہ قرض لینے کی طرح رغبت کرتے ہیں، قرض لینے کے اپنے اصول ہیں، اپنے قواعد ہیں کہ قرض کب ایسا ہے کہ قرض مانگا جائے، مانگنے کی عادت نہ رکھنا اس کی اپنی فضیلت ہے۔ تو یاد رہے کہ قرض دینے اور قرض داروں پر نرمی کرنے والوں پر رب تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لینا اور اگر تنگ ہو تو مت لینا، بلکہ درگزر کرنا، مزید مہلت دے دینا۔ اے کاش ہمارا رب عز و جل بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ جب اس نے جہان فانی سے کوچ کیا، دنیا سے چلا وہ، تو اللہ عز و جل نے اسے دریافت کیا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں، ہاں البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا تھا کہ خوشحال سے تو لے لینا مگر تنگ دست سے مت لینا، بلکہ درگزر کرنا، ہو سکتا ہے کہ اسی کے سبب اللہ عز و جل ہم سے درگزر فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور اسی طرح وہ اوصاف جو جنت میں داخلے کے سبب بنیں گے، سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو و درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ معافی تلافی، معافی تلافی، بات بات پر جو جھگڑے کی جو عادت ہوتی ہے، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایات سنیں، مجھے غصہ بہت آتا ہے بھائی، میرے دادا بھی بہت غصے والے تھے، میرے ابا بھی بہت غصے والے تھے، میں بھی بہت غصے والا ہوں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی، انہوں نے اپنی اس معاملے میں توجہ نہیں دی، آپ توجہ دے دیں، غصے پہ قابو پانا تو ممکن تو ہے نا، اپنے آپ کو مسکراتا چہرہ کرنے میں کوئی فیس نہیں لگتی ہے، کوئی اس میں مطلب کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، توجہ رکھنی پڑتی کہ بات بات پر غصہ آنا یہ اچھا نہیں ہے۔ بچوں پر غصہ، گھر والوں پر غصہ، ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہنا کہ ذرا سا کسی نے کوئی چھیڑا اور ہم نے لڑائی کرنا شروع کر دی، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ اس روایت کو اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں کو اور لوگوں سے جو درگزر کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے محلہ تیار کر رکھے ہیں۔ تو غصہ جو ہے نا غیر اختیاری شے ہے، اور یہ نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے، اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے، عفو و درگزر سے کام لے، احادیث میں اس کے فضائل ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ہم خود بھی اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ کسی بزرگ کے بیٹے کو کسی بچے نے تھپڑ مار دیا، اب بات بڑھی یہاں تک کہ وہ بچے کو لایا گیا، تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بدلہ لینا ہے، اس نے آپ کو مارا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم بھی مارو اس کو، ہاتھ آستینیں اوپر کر لو، آستینیں اوپر کروائیں، اور کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو پھر اب اس کو روکا کہ چونکہ اب بدلہ لینے پر قادر تھے تم اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو لڑائی جھگڑا نہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی لڑائی میں تو ہمارے معاشرے میں تو ایسا عجیب و غریب انداز ہے کہ بچوں کی لڑائی ہوئی اور بڑے کود پڑے، انہوں نے تو آپس میں کچھ زبانی کلامی، کچھ تلخ کلامی ہوئی، اور یہاں تو جناب اسلحہ نکلا اور فائرنگیں ہو گئی، ادھر بھی آدمی گرے، ادھر بھی آدمی گرے، اتنا فساد ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، پیارے مبارک مہینے ہیں، ویسے ہی شعبان کا مہینہ ہے کہ جس میں عفو درگزر کرنے، معافی تلافی کرنے کے تو زیادہ فضائل ہیں، اور اس وقت جو لڑائی جھگڑے جنہوں نے آپس میں کیے ہوئے ہوں گے ان کے بارے میں تو وعیدے بھی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں معافی تلافی سے کام لینا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، نرمی کو رب تعالی پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما ٹیلے دیکھے جن کی مٹی مشک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آئمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، رضا الہی کے لیے اذان دینے اور امامت کرنے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے۔ اور میں یہاں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے انجینئر ہیں، چاہے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، چاہے فیکٹری کے مالک ہیں، آئیے دعوت اسلامی آپ کو امامت سکھائے گی، امامت کورس کر لیجئے ہمارے یہاں۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے کورس کیے، امامت کورس کیجئے۔ آپ کہیں گے جناب میں تو دنیا دار آدمی، دنیا دار آدمی جب دنیا کا اتنا علم حاصل کرتا ہے تو دین کا علم نہیں سیکھ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو امامت کا اہل بنائیے، جہاں ممکن ہو، ٹھیک ہے پانچوں ٹائم کی مسجد میں نماز کی امامت نہیں کر پائیں گے، ہونا تو یہ بھی چاہیے۔ ہمارے اسلاف و بزرگوں کی سیرت میں یہ ہے، صدیق اکبر امامت فرماتے تھے، فاروق اعظم امامت فرماتے تھے، عثمان غنی، مولا مشکل کشا امامت بھی فرمایا کرتے تھے، تو ان بزرگوں کی سیرت میں امامت بھی فرمایا کرتے تھے، تدریس بھی کرتے تھے، کاروبار، امام اعظم ابو حنیفہ کاروبار بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال امامت سیکھیں، امامت کا اپنے آپ کو اہل بنائے۔ ایک کسی کے بارے میں پتا چلا تھا، بہت پسند آئی مجھے تو بات، انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور مدنی قافلے کے جو امیر تھے ہمارے نگران، ان سے کہا کہ مجھے اذان سکھائیے تاکہ میں مؤذن صاحب کی اجازت سے کبھی کبھی مسجد میں اذان دیا کروں۔ الحمدللہ ایک عمر کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے اذان دینی سیکھی، اور پھر مسجد میں وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملتا تھا اذان دیا کرتے تھے۔ اس اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، سنیے، حدیث پاک میں ہے، جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی پانچ نمازوں میں امامت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ مؤذن صاحب کو ہٹایا اور خود آگے بڑھ گئے، ظاہر اس کا تو کام ہے، اس کے بھی شرعی اصول ہیں جس کے مطابق ہم کو اذان دینے کی ترکیب بنانی ہے۔ سفر معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کو پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے، کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ اس روایت سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے ذکر کی کثرت، مساجد سے محبت، اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا، یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں۔ تو اس روایت میں اس بات کی ترغیب موجود ہے کہ انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، نشے بازی، جوا، ایسے فعل کا مرتکب ہرگز نہ ہو جس کے والدین کی تان و تشنی اور بے عزتی کا سبب بنے۔ تمہارے ماں باپ نے یہ سکھایا تم کو؟ لڑائی کرتے ہیں تو فوراً آتی ہے کس کے پر بات، یار اس کا جو بیٹا ہے نا بڑا، یار شرابی ہے، یار وہ فلاں کا بیٹا دیکھو جوا کھیلتا ہے، کیا ہوا؟ برائی بندے نے کی، نسبت کس سے ہوئی؟ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال میرے پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں والدین کو بھی چاہیے کہ ابتدا سے ہی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں۔ جہاں ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ جناب مدنی چینل دیکھ کر کوئی تو جناب نعتیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی سنت آداب سکھا رہا ہے، تو کوئی فخری اپنے بچے کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا کیسا ڈانس کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بچپن سے ہی اس کو ڈانس سکھائیں گے، بچپن سے ہی اس کو گانے گانا سکھائیں گے، بچپن سے ہی بےہودہ حرکات، معاذ اللہ ایسے انداز اگر بچپن سے ہی ہم نے ان کو سکھائے تو پھر بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو والدین اولاد کی صحیح تربیت کرنے سے غفلت نہ کریں، یعنی خود ہی گناہوں بری اگر زندگی میں مست رہے، نمازیں ہو جائیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہ چلے، پڑے سوئے، گھر والے بھی سوئے، بچے بھی سوئے ہوئے، ایسا نہ ہو۔ اپنے معاملات کو بدلی کریں، تبدیل کریں، زندگی مختصر ہے۔ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ بات کم اثر ہوتی ہے، جو وہ دیکھتے ہیں نا وہ زیادہ اثر ہوتی ہے۔ کہ ہمارے گھر والے قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے ذکر و اذکار کتنا کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں کا نماز پڑھنے کا کتنا معمول ہے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو بھی تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس کی کا سلسلہ بنانا پڑے گا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ ہر جگہ جا کر، ہر سطح پر جا کر، جہاں جہاں سے ممکن ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے موجود ہے۔ یعنی یہاں تک ہوا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے، قرآن پڑھانا چاہتے، ان کو دین سکھانا چاہتے۔ اب بظاہر مسجد نہیں ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے، کوئی ایسی لیڈی ٹیچر نہیں ہے، کوئی لیڈی ٹیچر نہیں جو آپ کی بچیوں کو پڑھائے، آپ کے گھر والوں کو پڑھائے۔ دعوت اسلامی نے آپ کو آن لائن فیسلٹی دے دی بھائی، کیا آپ نیٹ کا استعمال تو ہر جگہ ہی ہے تقریباً، تو آپ کو ہم آن لائن پڑھا دیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے، تاکہ ہم اگر دنیا سے جائیں تو دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے مغفرت کی دعا تو کریں۔ قرآن خانی ہماری اسال ثواب کے لیے ہو رہی ہے اور ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے کیونکہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ جنازے کی نماز ہماری تیار ہے اور ہمارا بیٹا ہی ہماری جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو نماز جنازے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس کو دعا ہی یاد نہیں کرائی تھی۔ اسی طرح قبر پر حاضری، اس کا بھی معاملہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کو توفیق دے کہ ہمارے جیتے جی بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہیں، قبر پر آتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ خود اس اولاد کے حق میں بھی بہتر ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ یہ تنگ دستی، بے برکتی جو آج ہمارے آزمائش ہے ہمارے لیے، آپ سوچیں کہ ایسا تو نہیں ماں باپ کو ہی بھولے بیٹھے، اپنے دنیا سے جانے والوں کو ہی بھولے بیٹھے، ان کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو کر رہے ہیں، ابھی ان کی چھوڑی ہوئی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے لیے دعا کیا ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے نام پہ کوئی صدقہ و خیرات ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی غفلتیں دور کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کس کے لیے؟ عرض کی سیدنا صدیق اکبر کے لیے، یعنی عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا خوب شان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نبیوں و رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے، سفر ہو حضر ہو پیارے آقا کے ساتھ رہے، پیارے آقا کی ہمراہی میں ہی ہجرت کی سعادت حاصل کی، فنا فی رسول کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ اپنا مال جان اولاد وطن الغرض ہر شے رسول نامدار مدینے کے تاجدار پر قربان کر دی۔ آپ کا کی شان بڑی عظمت ہے۔ جنت کی سیر کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قربان جائیے، مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ عرض کی، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا، ہاں میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ نے میرے مقدر میں کی تھی۔ تو اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے۔ مطلب یہ کہ اے بلال، تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی؟ تو خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں گئے، نہ حضرت بلال کو معراج ہوئی، بلکہ حضور نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح کے حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے انجام پر خبردار کیا کہ کون جنتی کون دوزخی، کون کس درجے کا جنتی دوزخی ہے، اور یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان و آنکھ لاکھوں برس بعد ہونے والے واقعات کو سن لیتے اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس تاریخ سے کئی لاکھ سال بعد ہوگا، مگر قربان ان کانوں کے کیا آج ہی سن رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں اٹھے گا، اسی حال میں وہاں ہوگا کہ حضرت بلال نے اپنی زندگی حضور کی خدمت میں گزاری، وہاں بھی خادم ہو کر ہی اٹھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر وہ تحیت الوضو، جب بھی وضو کیا جائے، اگر مکروہ اوقات نہ ہو تو کم از کم دو رکعت جو ہے وہ نماز یہ پڑھ لی جائے، اور یہ امیر اہل سنت نے اپنے عطا کردہ مدنی انعامات میں بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم معراج کے کچھ مشاہدات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدے کیے، اسی میں معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرما بردار بندوں پر اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، وہیں نافرمانوں کو قہرِ الٰہی میں گرفتار بھی دیکھا، جو اپنی گناہوں کی پاداش یعنی سزا میں انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا تھے۔ معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے، ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں جائزہ لینا ہے، کسی اور کا تصور نہیں باندھنا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ کہیں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر میں دوسروں کی برائیاں تو نہیں کرتا ہوں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا یہی میری عادت تو نہیں ہے. اچھا بھلا انسان ہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ فوراً میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی اچھائی مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی. معراج کی شب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے. اس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے، اور وہ چوپائیوں کی طرح چڑھتے ہوئے خاردار گھاس، دھوہر اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نکل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے تھے. اللہ عز و جل نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور اللہ عز و جل بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف جنت کی نعمتیں دیکھیں کہ جنہوں نے فرما برداری کی، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، ان کو کیسی نعمتیں ملی ہیں. جنتی نعمتوں کا تذکرہ سن رہے ہیں ہم. اب ان عذابات کی طرف غور کریں کہ جن احکامات کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ کام کرنے، ان کاموں سے بچنا ہے، اگر بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، والدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، احساس کریں کہیں اگر یہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ کی قسم، کسی میں بھی جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں. ہم معمولی سی گرمی سردی برداشت نہیں کر پاتے، معمولی سے کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، اس قدر عذاب. یعنی آپ سوچیں کہ جبڑے چیر کر منہ میں گوشت ڈالا جائے، آج تو جانور کا کچا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا، انسان کا اپنا گوشت کا عالم کیا ہوگا. بچنا کیا ہے؟ غیبت سے بچنا ہے. اب غیبت کیا ہے؟ یہ بھی پورا ایک موضوع ہے کہ جس میں آدمی سمجھے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں. ہماری کون سی ایسی گیدرنگ ہے جس میں ہم غیبتوں سے مبتلا نہ ہوتے ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ابھی وقت ہے، ڈر جائے اور فوراً سے پیشتر گناہوں سے توبہ کرے، ورنہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور توبہ سے پہلے ہی موت نے آ لیا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یاد رہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. کامیاب وہی ہے جو اس چند روزہ زندگی میں اپنی آخرت کو سوارنے میں لگا رہے. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کام کر کے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. تو آئیے اس چند روزہ زندگی کو سوارنے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، نیکیوں میں دل لگانے کے لیے، ادب آداب سیکھنے کے لیے ہم کچھ ایسا ماحول اپنائیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، آپ اجتماعات میں پابندی سے شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، آپ مدنی چینل ہی دیکھیں پھر کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں نیکیوں بھری، عافیتوں بھری، سنتوں بھری اللہ تعالی ہمیں زندگی نصیب فرمائے. تو واقعی نمازوں میں سستی اگر رہی، اور ان نمازوں میں سستی کے سبب اگر عذاب میں مبتلا ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کہ رب تعالی نے اس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں معراج شریف کے سفر میں جو رب تعالی نے جنت کی نعمتیں دکھائیں، تو کاش کہ ان باتوں کو سن کر ہمیں ان جنتی نعمتوں کا حقدار بننے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ آج ہم نے سنا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو ہم دیکھیں اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، مسلمانوں میں جو اس طرح کی ضرورت پاتا ہوا نظر آتا، تو ہم اس کے ساتھ کچھ مدد کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھائی جس نے آج ہم سے مدد مانگی ہے وہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے نا، ہماری طرح کا انسان ہے، آج اس کو آزمائش ہے، اس کو تکلیف ہے، تو آج ہم اگر اس کیفیت میں کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات میں ایک عذاب یہ بھی دیکھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے کچھ ہنڈیوں میں پکا ہوا عمدہ قسم کا اور کچھ میں کچا گندا اور خراب گوشت رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت یعنی بیوی تھی مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیص عورت کے پاس جاتا، رات بھر ٹھہرا رہتا، اور یہ عورت وہ ہے جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیص مرد کے پاس جاتی اور رات بھر اس کے پاس ٹھہرتی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال نا حق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ یتیموں کا دھن دولت، ساز و سامان، جاگیر و جائیداد، الغرض کسی بھی قسم کا مال نا حق طور پر لینے میں آخرت کا شدید وبال ہے۔ قرآن کریم احادیث طیبہ میں اس کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ ابھی اس آیت مبارکہ میں سنا۔ تو یاد رہے کہ جہاں ناحق طور پر یتیموں کا مال کھانے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے جہنم کے دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں، وہیں ان کے ساتھ نرمی و احسان کا برتاؤ کیا جائے، شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آیا جائے تو جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات کی بھی بشارت ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس نے کسی یتیم پر رحم کیا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کی، اس کی یتیمی کمزوری پر ترس کھایا، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر تکبر نہ کیا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اسے عذاب نہ دے گا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں بھری، عافیتوں بھری زندگی گزارنی ہے۔ معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ بھی منظر دیکھا، چنانچہ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جانے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچل دیے جاتے، اس معاملے میں ان کی کوئی سستی نہ بڑھتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ تو آج نماز قضا کرنے میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کا خوف نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنے کی تیاریاں الا ماشاءاللہ نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر بچے کی وین کا ٹائم ہو تو دو دو تین تین الارم کی ترکیب بنائی جاتی ہے کہ کہیں وین چلی نہیں جائے، کہیں میرا بچہ اسکول سے رہ نہ جائے۔ دنیاوی آفس کا ٹائم ہو تو ہمیں پورے سال کا ایوارڈ ملتا ہے کہ او ہو جناب یہ شخص سے پورے سال میں ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا، اس کو ٹرافی دی جاتی ہے۔ اس ٹرافی لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ آج دنیا کی دولت پانے کے لیے، ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی کہ اپنے آفس میں پہ پورے سال ایک منٹ لیٹ نہیں ہوا۔ کیا میری نماز کی بھی ایسی کیفیت تھی؟ کہ یہ شخص ہے جناب پورے سال کبھی کسی نماز میں یہ لیٹ نہیں ہوا، یہ جناب اس نے پورا سال ایسا گزارا، ہر نماز ان نے پہلی صف میں ادا کی۔ یہ ہے رمضان کے مکمل روزے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ رکھنے والا، یہ ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہ ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، یہ ہے ہر سال اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرنے والا، یہ ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، یہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یہ ہے اپنے بچوں کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والا۔ ایسا پانے کی تو ہم میں سے شاید ہی کوئی جستجو کرتا ہو، دنیاوی عہدہ ملتا ہو، دنیاوی گریڈ بڑھتا ہو، کوئی الاؤنس بڑھ جاتا ہو، کوئی ہمارا کوئی کسی طرح سے انکریمنٹ لگ جائے، تو ہماری بہت کوششیں ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت میں سرخروئی کے لیے ہماری کوششیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ اور لوگوں کے پاس معراج میں تشریف لائے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور ہر بار کاٹنے کے بعد وہ درست ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، یہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے، اور کتاب اللہ قرآن کریم پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس روایت سے ان مبلغین واعظین کو درس عبرت حاصل لینا چاہیے جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی طرف راغب کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر وغیرہ ناجائز کاموں سے منع کرتے ہیں، مگر خود کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ بروز قیامت ان کا محاسبہ ہوگا۔ تو جو بھی نیکی کا کام کرے، دعوت دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے بھی غفلت اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ایمان پر فاطمہ۔